هو
جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، سورہ مائدہ ہمارے سلسلے میں شامل ہے اور سورہ مائدہ کی آیات احکام کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ آج ہم بیان کریں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں وضو کے تعلق سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض کا یہاں بیان ہے، جس پر غسل واجب ہو وہ غسل کرے اس بات کا بیان ہے، اور وضو یا غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ہو یا پانی پر قدرت نہ ہو تو پھر تیمم کیا جائے اور کس طریقے سے کیا جائے، یہ جو طہارت کی بنیادی باتیں ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔
اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے تحت بیان کیے جانے والے نکات: نمبر 1، وضو کے 4 فرائض کا بیان۔ نمبر 2، وضو اور غسل کے مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 3، غسل واجب ہو تو زیادہ طہارت کی حاجت ہوتی ہے۔ نمبر 4، وضو اور غسل کا متبادل تیمم کیا ہوتا ہے؟ نمبر 5، شریعت آسانی چاہتی ہے۔
محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب علماء نے لکھا کہ یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہو، کیونکہ جو مدنی آیتیں ہوتی ہیں اس سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ دوسرا سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی ہے اور آخری صورتوں میں سے ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ترغیب دی کہ جیسے حلال و حرام کے مسائل سیکھنے ہیں وہ سورہ مائدہ کو پڑھے۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز تو مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکی تھی، تو علماء نے اس بات کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ ممکن ہے اس آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوا ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا جہاں آئے گا وہ مدینہ منورہ ہی میں نازل ہوئی ہو۔ البتہ اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز جب سے فرض ہے وضو اس وقت سے فرض ہے، بلکہ جب نماز فرض نہیں تھی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت بھی عبادت کیا کرتے تھے، نماز بھی ادا فرماتے تھے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وضو کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اب قمتم کا جو لفظ ہے یہ قیام سے نکلا ہے، اور قیام کا معنی ہے کھڑے ہونا، کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، بلکہ ترجمہ یہ کریں گے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے پیرالائز ہے، اپاہج ہے، اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اب وہ وضو کر لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو کھڑا تو وہ ہوا ہی نہیں، تو جب کھڑا نہیں ہوا اور نماز پڑھنی ہے تو کیا اسے وضو کی حاجت نہیں ہوگی؟ نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے اذا اردتم الصلاۃ، کہ جب تم نماز کا قصد کرو، نماز کا ارادہ کرو، تو پھر نماز سے پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ تو کیا نماز اور وضو لازم و ملزوم ہے؟ اس کا ایک جواب یہ کہ جی ہاں، جو وضو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، وضو اگر نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا پہلے سے وضو ہے اور کوئی شخص باوضو ہے تو وہ ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے یہ ضروری ہو۔ ایسا ہونا مستحب تو ہے، بہتر تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو ہونے کے باوجود دوبارہ سے جو ہے کوئی وضو کرے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے۔ اکثر جو آپ نے اہتمام کیا وہ یہی کیا کہ ہر نماز کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نیا وضو فرماتے، وضو ہونے کے باوجود وضو کرتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھیں۔ ایک حدیث مبارکہ فتح مکہ کے حوالے سے، راوی لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نمازیں ایک وضو سے پڑھیں، اور موزوں پر آپ نے مسح فرمایا۔ مسافر جو ہے وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے اور مقیم بھی کر سکتا ہے، سردیوں میں ہوتا ہے مسح کرنا ایک جدا گانا چیپٹر ہے۔ فقال له عمر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ نہیں ایسا کرنے کی۔ آپ نے فرمایا، قال عمدن صنعته یا عمر، میں نے قصدن ایسا کیا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے اعمال قصدن اس لیے ترک فرمائے کہ فرض نہ ہو جائیں، واجب نہ ہو جائیں۔ تو پہلے سے اگر کسی کا وضو ہے تو نماز کا وقت آ گیا تو دوبارہ سے اس کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ کہ آیت مبارکہ کا جو سیاق ہے، جو ظاہر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، لیکن اس کی تشریح کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو فرمایا گیا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے چہرے کو دھو، جو لفظ غسل ہے یہ دھونے کو کہتے ہیں، یعنی جن اعضاء کو یہاں دھونا لکھا، علماء نے لکھا کہ پہلے ہم دھونے کی تعریف دیکھیں گے، دھونا کہتے کس کو ہیں، کہ صرف گیلا کرنے کو جو ہے وہ دھونا نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر کسی گیلا آتا ہے اور وہ گیلا کر لے، ہاتھ پر لگا دے، چہرے پر لگا دے، تو چہرہ بھی گیلا تو ہو جائے گا، لیکن یہ دھونا نہیں کہلاتا، غسل نہیں کہلاتا۔ دھونا کسے کہتے ہیں کہ جب پانی بہ جائے، پانی کا بہنا جو ہے یہ دھونے کا ایک ضروری تقاضا ہے۔ تو فرمایا گیا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے پہلے چہرے کے دھونے کی بات کی گئی، حالانکہ ہم جب وضو کرتے ہیں سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن یہاں سب سے پہلے چہرے کا ذکر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے جناب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو کے اندر چار چیزیں فرض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کا دھونا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان چار فرضوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا میں جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہو گیا، ہر عضو کو تین بار دھونا ہو گیا، ترتیب ہو گئی، موالات ہو گئی، یعنی ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھونا، یہ سب باتیں جو ہیں سنت ہیں وضو کی۔ تو قرآن پاک نے جو وضو کے فرائض ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اپنے چہرے کو دھو۔ اب عربی میں لفظ وجہن جو ہے مواجہت سے نکلا ہے، یعنی جو فیس ہے، کہتے ہیں نا کسی چیز کو فیس کرنا، بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا جا کر، تو انگریزی میں بھی کچھ ایسی مناسبت ہے جو عربی میں مناسبت ہے۔ تو فیس جب بندہ کرتا ہے تو سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، تو چہرہ جو ہے سامنے ہوتا ہے، مواجہت کہلاتا ہے یہ۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے سنا، چہرہ کسے کہتے ہیں۔ اب چہرے میں کیا دھونا ہوگا؟ بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں، لمبائی کی بات کر رہے ہیں ہم، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اب دیکھیں آپ، یہ بال یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے لے کر اور تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ ہے، اور اگر چوڑائی کی بات کریں تو یہ کان ہیں، یہ کان سر کا حصہ ہیں، اسی لیے مسح میں جو ہے وہ کانوں کا مسح کرتے ہیں، لیکن کانوں کی جو لو ہے، ان دونوں لو کے درمیان جب لو پر ہاتھ رکھیں گے تو جبڑوں کی ہڈیاں معلوم ہوں گی، تو یہ چوڑائی کے اندر چہرہ ہے سارا۔ تو اس پورے چہرے کو دھونا ہے۔ البتہ داڑھی کا جو معاملہ ہے، مرد کی جب داڑھی نکلی ہوگی تو جہاں بال گھنے ہوں گے وہاں جلد کا دھونا فرض نہیں ہے، جیسے یہاں بال جو ہے وہ گھنے نہیں ہیں، تو جہاں بال گھنے نہیں ہیں وہاں جلد دھوئی جائے گی، یہ چہرے کے حوالے سے احکامات ہیں۔ تو فرمایا گیا فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو۔ اب دوسرا فرض بیان ہو رہا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو۔ اب کوہنیاں جو ہیں یہ بھی ہاتھ دھونے میں شامل ہوں گی، یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب کوہنیوں سے پہلے پہلے دھونا ہے، ایسا نہیں ہے، تو پانی اس پر بھی بہانا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوہنیوں کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، ہاتھوں کو اس انداز سے دھوتے ہیں کہ اوپر جو ہے وہ صرف ہاتھ پھیر لیتے ہیں، پانی کا بہانا ضروری ہے۔ بعض نلکے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہاں یا بیٹھنے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے، یا بعض اوقات اگر بیسن میں وضو کر رہے ہیں تو جھکنا پڑتا ہے، تو کوہنیوں کے معاملے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوہنیوں سمیت جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ سردیوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ جسم سے اس انداز سے سلپ ہوتا ہے کہ وہ پھیلتا نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ اگر سردیاں ہیں گیلے ہاتھ کو مس کر لیں، جو دھونے کی جگہ ہے، چہرہ ہو گیا، پاؤں ہو گیا، ہاتھ ہو گیا، ایک دفعہ گیلا ہاتھ مس کر لیں گے تو ایک چکناہٹ پیدا ہو جائے گی اور پانی جو ہے وہ پھیل کر نکلے گا، تو کم پانی میں جو ہے وہ اعضا بہتر طریقے سے دھل جائیں گے۔ فرمایا وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مساح کرو اپنے سر کا۔ یہ تیسرا فرض بیان کیا جا رہا ہے۔ اب مسا کرنا کسے کہتے ہیں؟ اسی آیت مبارکہ میں مسے کا دو جگہ تذکرہ، ایک آگے بھی تذکرہ ہے، وہ مسا مٹی کا کیا جاتا ہے، تیمم اگر کرنا ہو تو مسا مٹی کا کیا جائے گا۔ تو لفظ مسا جو ہے اس کا معنی ہے کہ ہاتھ کو گیلا کرنا، یعنی ہاتھ کا اگر مسا ہوگا تو اس کا معنی ہے کہ ہاتھ کو گیلا کیا جائے اور گیلا کر کے پھر مسا کرنا ہے۔ اگر کسی نے ہاتھ دھوئے ہیں، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے اور یہ بات بخاری شریف میں بھی ہے، کسی نے ہاتھ دھوئے ہیں، ہاتھ دھوئے بھی وضو کے لیے، ہاتھ دھونے کے بعد اس میں تری موجود تھی تو اپنا امامے کو رکھا اور سیدھا نیچے تک لے گئے، یہ مسا ہو گیا۔ لیکن تری نہیں ہے یا کسی وجہ سے خشک ہو چکی ہے یا کسی اور چیز کا مسا کر لیا تو اب تری نہ کافی ہوگی، اب گیلا کیا پانی سے اور اس کے بعد جو ہے وہ سر کھینچتے ہوئے نیچے لے گئے۔ سر جو ہے، سر کا چوتھائی جو ہے یہ مسا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسا فرض ہے۔ یعنی سر کو اگر ہم لمبائی میں کریں تو کم از کم چوتھائی سر کا مسا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے چوتھائی سر پر گیلا ہاتھ پھیر لیا ہے تو اس کا مسا ہو گیا، لیکن پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی میں پچھلے دنوں کتاب پڑھ رہا تھا، جنہوں نے مشہور ولی کامل حضرت محکم دین سیلانی رحمۃ اللہ تعالی، جو سیلانی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، ان کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے، میں کیا کروں، کوئی علاج عطا فرمائیں۔ تو حضرت محکم دین سیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پورے سر کا مسا کیا کرو۔ تو جب اس شخص نے پورے سر کا مسا کرنا شروع کیا تو اس کے سر کا جو درد ہے وہ دور ہو گیا۔ تو تیسرا فرض یہ فرمایا کہ سر کا جو ہے وہ مسا کرنا ہے۔ اچھا، مسا کرنے کا مسنون طریقہ جدا گانا ہے، آیت کافی طویل ہے، اس کے مضامین جو ہے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، ورنہ میں چہرے کے حوالے سے احتیاطیں بیان کرتا، اور بھی جو احتیاطیں فتح رضیہ وغیرہ میں بیان کی ہوئی ہیں وہ بیان کرتا۔ سر کا جو مسا ہے، اس مسنون طریقہ کیا ہے، اس کا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس میں بڑے تفصیل کے ساتھ اور آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ سر کے مسا کا کیا طریقہ ہے، مسنون طریقہ۔ فرض کس طرح ادا ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگلا فرض بیان ہوتا ہے اور اپنے پاؤں کو دھو، پاؤں کو دھونا ہوگا ٹخنوں سمیت۔ پاؤں کے ساتھ ایک ٹخنا ہوتا ہے، ہڈی سے نکلی ہوتی ہے، اسے گٹا بھی کہتے ہیں، ٹخنا بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی دھونا ہے اور پورے پاؤں کو دھونا ہے۔ اب پاؤں کی انگلیاں جو ہے بڑی ملی ہوتی ہیں، تو انگلیوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا فاصلہ بنا کر، تھوڑی سی انگلیاں ڈال کے کہ پانی ہر حصے میں بہہ جائے۔ سردیوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ اہتمام کرنا ہے کہ جناب پانی ایڑیوں پر بہہ جائے اور کوئی جو حصہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طریقے سے تلوا جو ہے ہاتھ سے مل کر اس کو دھونا ہے تاکہ پانی جو ہے اس کے نیچے سے بہہ جائے۔ یعنی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی ایڑیاں خشک تھیں، دھونے میں رہ گئی تھیں، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب، کہ یہ جو ایڑیاں بغیر دھلی ہیں ان کے لیے جہنم کا آگ ہے۔ یعنی جب وضو ناقص ہوگا، وضو پورا ادا نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ادا نہیں ہوگی تو بندہ جو ہے وہ گناہگار ہوگا، نماز قضا کرنے والا کہلائے گا۔ تو وضو کی اہمیت یوں ہے کہ وضو نماز کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اگلے ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا موضوع یہ ہے کہ وضو ہے کیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، وضو کے جو مقاصد ہیں. دیکھیں نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز نام ہے اللہ رب العزت کی تعظیم بجا لانے کا، کہ بندہ نماز میں جا کے قیام کرتا ہے. قیام کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک دربار میں ایک سوالی آ کر کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک تعظیم کا طریقہ بجا لاتا ہے، نماز مومن کی معراج ہے. نماز میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. نمازی جب قیام کرتا ہے تو یہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر تعظیم بجا لاتا ہے، پھر رکوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، پھر سجدہ کر کے وہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اس سے بہتر تعظیم کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو نماز جو ہے مجموعی طور پر تعظیم کا نام ہے، بندہ اللہ رب العزت کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے. تو وضو جو ہے اسی تعظیم کا حصہ ہے. وضو اسی تعظیم کا حصہ کس طرح ہے؟ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ. ولیتم نعمتہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکی کا حکم دیا ہے، وضو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو غسل کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لیتم نعمتہ علیکم. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لیتم نعمتہ کی ایک تفسیر یہ بیان کی تاکہ بندے کا جو دل ہے وہ پاکیزہ ہو جائے. بھئی وضو کرنے سے تو ظاہری اعضاء دھلتے ہیں نا، ہاتھ دھلتا ہے، چہرہ دھلتا ہے، گرد و غبار دور ہوتی ہے، جراثیم دور ہوتے ہیں. بندہ جب جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ان اعضاء کو دھوتا ہے، فرحت و تازگی ملتی ہے. لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ جناب وضو کے کرنے سے دل پاکیزہ ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس تناظر میں دیکھیں گے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تعظیم بجا لانے کا نام ہے، تو جب کسی شخص نے وضو کیا اور اس کا تصور یہ ہے کہ میں نے نماز میں جانا ہے اس لیے میں اعضاء کو دھوؤں، میں نے نماز میں جانا ہے اس لیے میں ایک اہتمام کروں پاکیزگی کا، طہارت کا، نظافت کا، صفائی کا، ستھرائی کا، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا دل ستھرا ہوتا ہے. اور تو وضو بذات خود عبادت مقصودہ نہیں ہے. یعنی ایک شخص بیٹھ جائے جناب، جو تسبیح پڑھی جاتی ہے نا، جتنی تسبیح پڑھے اتنا ہی کم ہے. ایک دفعہ پڑھیں، ہزار دفعہ پڑھیں، لاکھ دفعہ پڑھیں، کروڑ دفعہ پڑھیں، پڑھتے جائیں، جتنا پڑھیں گے اتنا نیکیاں ملیں گی. لیکن وضو کے متعلق ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص بیٹھ جائے نلکے کے نیچے، ایک دفعہ وضو کر لیا، پھر دوسری دفعہ کر لیا، پھر تیسری دفعہ کر لیا. نہیں، وضو صرف نماز کے لیے ایک ذریعہ ہے. وضو خود عبادت غیر مقصودہ ہے. نیکی کا کام تو ہے لیکن اس کا ایک موقع ہے. علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کسی شخص کا وضو ہے اور اس وضو کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے لیے وضو ضروری تھا، مثال کے طور پر قرآن پاک چھو لیا یا نماز پڑھ لی، تو اب دوبارہ نماز کا وقت آ گیا، اس کے لیے بہتر ہے کہ نیا وضو کرے، یہ نور علی نور ہوگا. لیکن اگر ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد ایسی کوئی عبادت نہیں کی جس کے لیے وضو ضروری ہے، تو یہ شخص اب دوبارہ وضو نہ کرے، اب دوبارہ اس کا جو وضو کرنا ہے وہ درست نہیں ہوگا. تو یوں وضو جو ہے خود عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ نماز تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. اب وضو کے تعلق سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی عظیم جو فضائل ہیں وہ بیان فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں، حضرت حمران ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، کہتے ہیں سمعت عثمان ابن عفان، میں نے میرے آقا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وهو بفناء المسجد وفناء المسجد میں تشریف فرما تھے. جاء المؤذن عند العصر, مؤذن عصر کی اذان دینے کے لیے آتا ہے, تو آپ نے فدعا بوضوء, وضو کا برتن منگوایا, فتوضا, وضو کیا, ثم قال والله لا احدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. قرآن پاک کی اگر ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو میں اس حدیث کو بیان نہ کرتا شاید. وہ آیت کتمان علم کے تعلق سے کہ علم کو چھپایا نہ جائے. فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا, یقول, آپ نے فرمایا, لا يتودع رجل مسلم فيحسن الوضوء, ایک مسلمان وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور بہتر طریقے سے وضو کرتا ہے, وضو کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتا ہے, فیصلی صلاتن, اور پھر نماز پڑھتا ہے, الا غفر اللہ له ما بینہ وبین الصلاۃ التی تلیہا, تو اس سے پہلے جو نماز پڑھی تھی اور اسی طرح وضو کیا تھا اور اب وضو کر رہا ہے ایک اور نماز کے لیے, ان دونوں کے درمیان جو بھی اس نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایسے مواقع پر گناہ صغیرہ کی معافی مقصود ہوتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, انتم الغر المحجلون یوم القیامہ, گھوڑا جو ہوتا ہے, کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پیشانیاں جو ہوتی ہیں وہ سفید ہوتی ہیں, وہ دیگر تمام گھوڑوں میں ممتاز ہوتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح چمکدار ہوگے قیامت کے دن, من اسباغ الوضو, وضو کرنے کی برکت سے, فمن استطاع منکم, تو تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے, فلیطل غرته وتحجيله, تو اپنے اس پیشانی کے نور کو اور اس پھیلاؤ کو جتنا چاہے طویل کرے. اور بعض روایتوں میں آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہیں, اعضائے وضو کی جو چمک ہے اور ان کا جو نور ہے, قیامت کے دن ان سے پہچانے جائیں گے. لوگ یہ علامتیں دیکھ کر, یہ نور دیکھ کر, اعضائے وضو کو چمکتا دیکھ کر جانیں گے کہ اس شخص کا تعلق امت محمدی سے ہے. وضو جو ہے اس کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائے کم ہیں, اور آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر ایک عجب ماحول ہے اور کرونا وائرس کی تباہی جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہمارے شہر کراچی میں بھی جزوی طور پر لاک ڈاؤن کی سی صورتحال ہے, مارکیٹیں بند ہیں, اور کیا دیندار اور کیا وہ شخص جو ہمیشہ مذاق اڑاتا رہا کہ جناب ان مولانا لوگوں کو طہارت کے مسائل بتانے سے فرصت نہیں ہے, لوگ تو چاند پر پہنچ چکے ہیں, آج وہ سارے چاند پر پہنچنے والے طہارت کی اہمیت بیان کر رہے ہیں, ہاتھ دھونے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں, صفائی اور ستھرائی کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. تو بھائی دین اسلام نے تو یہ ساری باتیں پہلے سے بیان کی ہیں. ہاتھ جو ہیں وہ جراثیم کا سر چشمہ ہے, تو وضو میں سب سے پہلے تو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں دھوئے جاتے, مسلمان تو جو ہے وہ باوضو رہتا ہے, یعنی اولیاء کی صفت ہے یہ, اولیاء اکرام باوضو رہا کرتے تھے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی, آپ باوضو رہا کرتے تھے. پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حاجت ہوئی, آپ نے فراغت پائی اور پھر وضو کیا, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت تو نہیں تھا, آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا ذکر کرنا تھا. ایک شخص نے سلام کیا, آپ ایک ایسی جگہ تھے جہاں پانی نہیں تھا, تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ٹھہرو, آپ دیوار کے پاس گئے, تیمم فرمایا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تو ہمیشہ طہارت اور پاکیزگی میں رہا کرتے تھے, اور یہ آپ کا ہم غلاموں کے لیے ایک پیغام تھا, ایک سبق تھا, ورنہ تو آپ کے بدن کی طہارت اور پاکیزگی کا کیا عالم ہے, جتنا بیان کیا جائے کم ہے. تو یاد رکھیے کہ طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے حکمی طہارت, یعنی جب بندہ بے وضو ہوتا ہے تو اس کے اعضائے وضو پر ایک طرح سے حکمی نجاست آ جاتی ہے, جب وہ وضو کرتا ہے تو یہ نجاست دور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ چھوٹا مطلب قلیل پانی ہے، جیسے بالٹی وغیرہ ہو گئی، بلے ڈرم ہو گیا، اس میں اگر بے وضو شخص ہاتھ ڈال دے تو یہ پانی کیا کرے گا کہ اس کا یہ جو ہاتھوں کا کی نجاست ہے وہ دور کر دے گا۔ اب اس کے ہاتھ یہ دھلے ہوئے ہو گئے، اب چونکہ اس پانی نے ہاتھوں کی نجاست کو دور کیا ہے، یعنی حکمی نجاست کو، اب وہ پانی اس قابل نہیں رہا اس سے وضو کیا جا سکے۔ اب کوئی شخص یہ سوال کرے گا کہ جناب آپ کیسا مسئلہ بتا رہے ہیں، ہم میمون مسجد جاتے ہیں بورڈر مارکیٹ میں، اور تو تالاب بنا ہوا ہے، اتنا بڑا تالاب ہے، اور وہاں سب ہاتھ ڈال کے وضو کر رہے ہوتے ہیں، اگر یوں ہاتھ ڈالنے سے پانی ایسا ہو جائے اس سے وضو نہیں ہو سکتا، سب ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو میں نے اس لیے بیان کیا جہاں قلیل پانی ہو۔ یہ دو اصطلاحات ہیں وضو کے باب میں، ایک قلیل پانی اور ایک کثیر پانی۔ 15x15 کا جو حوض ہے وہ بڑا حوض کہلاتا ہے، تو یہ تقریباً 225 اسکوائر فٹ بن جاتا ہے۔ تو اب ایسا جو پانی ہے وہ اس کے اندر اگر کوئی ناپاکی بھی گر جائے تب بھی وہ پاک رہتا ہے، وہ ناپاک نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ ناپاکی نظر آ رہی ہو اس کو الگ سے ہٹا دیں گے۔ تو دو پانی ہوتے ہیں، اگر پانی وہ کثیر کی تعریف پر پورا اتر جائے کوئی تالاب وغیرہ تو اس میں اب ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو قلیل پانی ہے، گھروں میں عام طور پر قلیل پانی ہوتا ہے، تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے وہ بے وضو نے ہاتھ ڈالا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص پہلے سے اس کا وضو ہے، اب اگر اس نے قربت کی نیت سے ہاتھ ڈالا تو بھی وہ مستعمل ہو جائے گا۔ یہ اصطلاح ہے بارش وغیرہ میں، یہ مسائل سیکھنے کے ہیں، گھروں میں اس حوالے سے بہت زیادہ بے احتیاطیاں برتی جاتی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک حکمی طہارت وہ ہوتی ہے کہ جو اعضاء وضو پر طاری ہوتی ہے، ایک حکمی طہارت وہ ہوتی ہے جب بندہ بے غسل ہو جاتا ہے اس وقت پورے بدن پر طاری ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس نے اپنا دھڑ دھو لیا اور اب ظاہر نجاست بالکل سے دور ہے، تب بھی حکمی نجاست باقی ہے، ایسے شخص کو جنبی کہتے ہیں، اور جنبی جو ہے جہاں ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جنبی اپنے آپ کو کیسے پاک کرے گا؟ اسے غسل کرنا پڑے گا۔ اس آیت مبارکہ میں آگے ارشاد ہوتا ہے ان کنتم جنوبن فتطہروا، اور اگر کوئی جنبی ہو غسل کی حاجت ہو تو فرمایا فتطہروا، جو صیغہ یہاں استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب خوب پاکیزگی حاصل کرو، خوب طہارت حاصل کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں وضو کا بھی حکم دیا گیا، غسل کا بھی حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے غسل کے 3 فرائض ہیں، پورے جسم پر پانی بہانا، کوئی بھی ایک بال برابر حصہ بھی جو ہے ایسا نہ ہو جو پانی بہائے بغیر رہ جائے، پورے جسم پر پانی بہنا ضروری ہے۔ اور دوسرا جو فرض ہے وہ ہے کلی کرنا، وضو میں کلی کرنا فرض نہیں ہے لیکن غسل میں کلی کرنا فرض ہے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں جو روزے میں ہوتے ہیں وہ ناک میں پانی ڈالتے، بھائی نرم حصے میں پانی ڈالنا ہے، چلو میں لے کے ناک کریں گے تو پانی جو ہے وہ نرم حصے تک چلا جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، تو روزے میں ہونے کے باوجود ناک میں پانی چڑھائیں گے، ہاں سونگیں گے نہیں اگر روزے میں۔ تو اسی طریقے سے گرگرا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے، گرگرا جو ہے وہ سنت ہے، اور اس وقت سنت ہے جب روزہ نہ ہو۔ تو بعض لوگ اس لیے جو ہے غسل کی کلی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں گرگرا بھی کرنا تھا اور گرگرا کر نہیں سکتے، تو بھائی کلی فرض ہے غسل میں، غسل میں گرگرا فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جناب اگر کوئی جنبی ہے، جنابت کہتے ہیں جو بے غسل آدمی ہو وہ جنبی ہوتا ہے۔ اب غسل بے غسل کون ہوتا ہے، کب کب غسل فرض ہوتا ہے، کئی اس کے اسباب ہیں جن سے بندہ جو ہے بے غسل ہو جاتا ہے، وہ کتابوں میں پڑھنے چاہیے۔ اور وضو کب ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹنے کے تعلق سے جو ہے وہ نماز کے احکام کتاب پڑھیے، بارشیت پڑھیے، یعنی وضو موٹی موٹی 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں میں کہ وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اپنا آگے اور پیچھے کے مقام سے، کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ پیشاب نکلے، پخانہ نکلے، ریح خارج ہو، اور بھی کچھ چیزیں نکلتی ہیں ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ بہے کہ منہ بھرائی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بارشت وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اگر آیت مبارکہ کو پورا کرتے ہیں، فرمایا کہ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، وضو کا موقع ہے، غسل کا موقع ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، مریض ہے، او عَلَىٰ سفر، یا وہ سفر میں ہے، پانی ہے ہی نہیں، مطلب صحت مند تو ہے لیکن پانی نہیں ہے، اب موقع کیا ہے، کوئی واش روم سے آیا ہے، اس پیشاب وغیرہ کی سے فارغ ہو کر آیا ہے، او لا مستم النساء، یا غسل کی حاجت پیش آ گئی، عورت کچھ ہوا ہے اس نے، اب کس کنایہ کے ساتھ اور اشارے کے ساتھ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا جو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے وہ تیمم کرے گا، کس طریقے سے کرے گا، فامسحوا بوجوہکم، مٹی پر تیمم کے تین فرض، نیت کرنا اس میں فرض ہے، وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے، ہاتھ مارے گا تیمم مٹی پر، ہاتھ مارنے کے بعد پورے چہرے کا مسا کرے گا، پھر ہاتھ مارے گا اور دونوں ہاتھوں کا پورا مسا کرے گا، پورے طریقے سے مسا کرے گا، تو فرمایا تو ان ہاتھوں سے جو ہے وہ چہرے کا مسا ہوگا اور ہاتھوں کا مسا ہوگا۔ فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ہونے کے وقت، پانی پر قادر نہ ہونے کے وقت جو تیمم کا حکم دیا ہے، یہ آسانی کے لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مشکل ہو اور حرج واقع ہو، ولیکن یریدو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیطہرکم، تمہارا ظاہر و باطن پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہارے قلب کو مزکا کر دے، لعلکم تشکرون، اور اس نعمت کے بدلے میں تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب یا